shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
قالت سؤلك يا موسى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد اوتیت سؤلك یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرة اخرى اذ اوحینا الی امک ما یوحا أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. صدق الله. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فرمایا تحقیق تجھ کو دے دیا گیا تیرا سوال اے موسى. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ اور البتہ تحقیق ہم احسان کر چکے ہیں تجھ پر مرتن اخرى ایک اور مرتبہ اذ اوحینا الى امک جب ہم نے وحی بھیجی تیری ماں کی طرف ما یوحا جو وحی بھیجی جاتی ہے ان اقذفیہ فی التابوت کہ اس بچے کو ڈال دے تابوت میں فاقذفیہ فی الیم پھر اس کو ڈال دے دریا میں فلیلقه الیم بالساحل پھر ڈال دے اس کو دریا کنارے پر یاخذ عدو لی وعدو اللہ اس کو پکڑ لے گا میرا دشمن اور اس کا دشمن وألقيت عليك محبة مني اور ہم نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی جانب سے ولتصنع على عيني اور تاکہ تیری پرورش ہو میری نگرانی میں اذ تمشي اختك جب چلی آتی تھی تیری بہن فتقول پس کہہ رہی تھی هل ادلکم میں تم کو بتاؤں على من یکفلو ایسا شخص جو اس کی پرورش کرے فرجعناک الی امک پھر ہم نے واپس لوٹا دیا تجھ کو تیری ماں کی طرف کئی تقر عینوہا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے ولا تحزن اور وہ غم نہ کرے وقتلت نفسا، اور تو نے قتل کیا ایک آدمی کو، فنجیناک من الغم، پھر ہم نے تجھ کو نجات دی غم سے، وفتناک فتونا، اور ہم نے تجھ کو آزمایا کئی طرح آزمانا، فلبست سنین فی اہل مدین، پھر تو ٹھہرا رہا کئی سال مدین والوں میں، ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر تو آیا ایک میعاد پر اے موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دعائیں کی تھیں. ان دعاؤں کے جواب میں فرمایا گیا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ موسیٰ تمہاری درخواست قبول کر لی گئی اور جو تم نے مانگا تمہیں دے دیا. پھر حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شروع ہی سے جو انعامات فرمائے تھے ان کو ذکر فرمایا کہ آج تو تم مانگ رہے ہو اور تمہارے مانگنے پر ہم دے رہے ہیں، تمہاری پرورش، تمہاری پیدائش سے پہلے سے لے کر ہم نے انعامات کیے، اس وقت تم نے کب مانگے تھے ہم سے؟ بغیر مانگے کے دیے تھے، اور تم پر اتنے انعامات کیے کہ حد نہیں. اس لیے فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم احسان کر چکے ہیں تجھ پر ایک اور مرتبہ بھی. ایک اور مرتبہ سے مراد کئی مرتبہ. چنانچہ ان انعامات کی تفصیل مختصر سے ذکر کی جاتی ہے. اذ اوحینا الی امک ما یوحا، جب ہم نے وحی کی تیری ماں کو جس چیز کی وحی کی جاتی ہے، ان اقذفیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو ڈال دے ایک تابوت میں، فقذفیہ فی الیم، پھر اس کو ڈال دے دریا میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالی نے الہام فرمایا کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دے، پہلے تابوت میں رکھ دے اور رکھنے کے بعد اس تابوت کو دریا میں ڈال دے، پھر یہ تابوت دریا میں بہتا ہوا کنارے پر جا لگے گا اور دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، اور اس کو وہ شخص پکڑ لے گا جو اس کا بھی دشمن میرا بھی دشمن. جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، ایک دفعہ فرعون کی پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ بنو اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک پیشگوئی کے منتظر ہیں. وہ یہ کہ ان میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کو رسول اور نبی بنایا جائے گا، اور وہ مصر والوں کی تباہی و بربادی کا باعث بنے گا. پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پیشگوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے ذریعے اہل مصر کی کوئی تباہی نہیں ہوئی بلکہ آبادی ہوئی. اس لیے وہ کسی اور نبی کے منتظر ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس کو کاہنوں نے، نجومیوں اور پنڈتوں نے یہ بات بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی اور تباہی کا باعث بنے گا. انہوں نے یہ سوچا کہ اس کی یہ تدبیر ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ہم کو کسی بچے کو پیدا ہی نہ ہونے دو. چنانچہ ایک جلاد پولیس مقرر کر دی گئی اور یہ قانون بنا دیا گیا کہ اسرائیلیوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو پکڑ کر کے ذبح کر دیا جائے. اور لڑکی پیدا ہو تو اس کو ماما گیری کے لیے زندہ رکھا جائے. کچھ سال تو یہ قانون چلتا رہا لیکن پھر ان کا مشورہ ہوا کہ اس طرح تو بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگ مر کھپ جائیں گے اور پیچھے نسل نہیں آئے گی تو ہماری خدمت کون کرے گا. گھروں کے کام کاج تو ہم عورتوں سے لے لیا کرتے ہیں لیکن باہر کی خدمت تو ہمیں انہی لوگوں سے لینی ہے.
www.shahideislam.com
یہ غلام طبقہ ختم ہو گیا تو پھر کام کاج ہمیں اپنے ہاتھ سے کرنے پڑیں گے. یہ تو بڑی مشکل ہے. انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ ایک سال کے بچے قتل کیے جائیں اور ایک سال کے بچے زندہ رکھے جائیں. چنانچہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس سال جس سال کے بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا اور ان کے بارے میں کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس سال ہوئی جو کہ بچوں کے قتل کا سال تھا. اب ابھی تک یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے کہ موت کا قانون ان کے سر پر گردش کر رہا تھا اور ان کی والدہ ماجدہ بہت زیادہ پریشان اور مغموم تھی کہ آخر کیا کیا جائے گا. اللہ تعالی نے اس پریشانی میں ان کو الہام فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اطمینان کے ساتھ بچے کو جنو اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو فوراً اس کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا. اور دریا اس کو بہا کر لے جائے گا، آگے جا کے کنارے پر ڈال دے گا. اللہ کا یہی دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کا یہی دشمن جس کے خوف کی وجہ سے تم ترسا ہو لرزا ہو اس بچے کو پکڑ لے گا. پھر ان کو کسی دودھ پلانے والی کی تلاش ہوگی تو ہم اس بچے کو تمہارے پاس پہنچا دیں گے. بس ایک آدھ دن کی بات ہے, زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. پورے اطمینان کے ساتھ تم اس کو ڈالو اور کسی قسم کا غم نہ کرو. چنانچہ اس الہام کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو والدہ ماجدہ نے ان کو تابوت میں ڈالا, پھر تابوت کو دریا میں ڈال دیا. اس کی ایک شاخ محلات کے نیچے سے بہ رہی تھی. اور وہاں فرعون کی کچھ کنیزیں غسل وسل کے لیے آئی ہوئی ہوں گی. یہ جو کنارے پر بہ رہا تھا تابوت, چھوٹا سا تابوت ہے, ان کنیزوں نے اس کو پکڑ لیا. پہلے اس کو کھولنا چاہا لیکن پھر وہ آپس میں کہنے لگی کہ اگر تم نے اس کو کھول لیا اور اس کے اندر مال ہوا تو تمہاری مالکہ یعنی فرعون کی بیوی تمہارا کبھی اعتبار نہیں کرے گی. ہر چند تم کہو کہ ہم نے کچھ نہیں لیا اس میں سے, وہ کہے گی کھلا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا لے لیا ہوگا. اس لیے مسئلہ یہی ہے کہ اس کی نگرانی میں اس کو کھولا جائے. چنانچہ اٹھا کر محل میں لے گئی. اور تابوت کھولا گیا اندر بچہ تھا, اور اتنا حسین ایسا پیارا کہ ایک نظر جو شخص اس کو دیکھ لے اس کے دل میں بیٹھ جائے. فرعون کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے, میں تو اس کو اپنا بیٹا بناؤں. www.shaheedislam.com اٹھا کے فرعون کے پاس لے گئی اور کہنے لگی قرۃ عین لی ولک, یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے. اس بدبخت کے منہ سے نکلا کہ تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی میرے لیے نہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ہاں کہہ دیتا جس طرح کہ آسیہ نے کہا تھا قرۃ عین لی ولک, میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تمہارے لیے, وہ بھی کہتا کہ واقعی میرے لیے بھی ٹھنڈک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان نصیب فرماتے جس طرح کہ آسیہ کو نصیب کیا تھا. لیکن اس کی شقاوت اور بدبختی کہ اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے ٹھنڈک ہے میرے لیے نہیں. لیکن وہ اپنی بیوی کی بہت مانتا تھا, اس لیے اجازت دے دی کہ اچھا پرورش کر لو. فرعون کے گھر میں بچہ, ادھر پتا چلا فرعون کے جلادوں کو وہ اپنی چھڑیاں لے کے آ گئے اور کہا کہ یہاں کوئی اسرائیلی بچہ آیا ہے اور ہمیں حکم اس کی ذبح کرنے کا. فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ میں اس کو فرعون کے پاس لے جاتی ہوں, اگر وہ اس کی جان بخشی کر دے میری خاطر تو ٹھیک ہے, ورنہ تو تمہیں اختیار ہوگا تم اس کو قتل کر دو, ذبح کر دو. چنانچہ فرعون نے آسیہ کی دلجوئی کے لیے اس کو زندہ رہنے کی اجازت دے دی اور اس کی جان بخشی کر دی. اب ضرورت ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی انا تلاش کی جائے. بہت سی عورتوں کو بلایا گیا جن کے یہاں دودھ تھا, لیکن بچہ کسی کا دودھ نہیں لیتا تھا, بہت پریشان. آسیہ نے اپنی خادماؤں کو کہا کہ اس بچے کو اٹھا کر کے بازار میں لے جاؤ اور لوگوں سے پوچھو کہ کوئی ایسی عورت مل سکتی ہے جس کے یہاں دودھ ہو اور یہ بچہ اس کا دودھ لے لے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ نے بچے کو دریا میں ڈال تو دیا, لیکن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا. یوں کہا کہ اگر فرعون کے لوگ تمہارے بچے کو تمہارے سامنے ذبح کر دیتے تو کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ تم اس کا دفن کفن کرتی, اپنے ہاتھ سے دفن تو کر لیتی, تمہیں یہ تو پتا ہوتا کہ چلو صبر آ جاتا. اب تم نے ڈال دیا, خدا جانے اس کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کہاں جائے گا کہاں نہیں جائے گا. ایسے وساوس آئے کہ بے حد پریشان ہو گئے. سورہ قصص میں ہے, ان کا لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبیہ, قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی اگر ہم ان کے دل پر گرہ نہ ڈالتے, ان کا دل مضبوط نہ کرتے. ایسی بے قرار اور ایسی بے چین, اور ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس بچے کی حفاظت کریں گے اور تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے. وہ بات ہی بھول گئی وساوس میں. اسی بے قراری اور بے چینی کے عالم میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے, اپنی بیٹی سے کہا, وہ ذرا ہوشیار تھی, ان سے کہا کہ دیکھو کہ کسی اس بچے کے بارے میں کچھ پتہ چلے, کس نے اس کو پکڑا ہے, کس کے پاس ہے, یا کوئی چرچا اس کا ہو. وہ چلی آ رہی تھی کہ اتنے میں وہ کنیزوں کے ہاتھ میں بچہ, اور وہ تلاش کر رہی ہیں کسی انا کو. www.shahideislam.com. بچے کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں تمہیں ایک ایسا گھر بتا سکتی ہوں جو اس کی پرورش کرے اور وہ اس کا خیر خواہ ہوگا. ان کنیزوں کو شبہ پڑ گیا کہیں بچہ ہی نہیں کا تو نہیں. ایک دفعہ پھر موت سامنے آ گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ جو بالکل معصوم بچی تھی ان کو اللہ تعالی نے عجیب تدبیر سمجھائی. وہ کہنے لگی اب تم لوگ میرا مطلب نہیں سمجھے. میرا مطلب یہ تھا کہ فرعون کے خیر خواہ ہوں گے, نہایت خیر خواہی کے ساتھ پرورش کریں گے, کیونکہ ان کو انعام کا لالچ ہوگا. ہم لوگ تو غریب ہیں, ایک ایسا گھرانہ جس کو شاہی بچے کی پرورش کا موقع مل جائے اور انعام و اکرام کی توقع ہو, وہ بڑی خیر خواہی کے ساتھ اس کی پرورش کرے گا. میرا مطلب یہ تھا. چلنے کی ٹھیک ہے, بات تو معقول ہے یہ. ان کا کہ بچے سے کیا دلچسپی ہے, میرا مقصد تو یہ تھا کہ ان کو اپنے انعام و اکرام سے دلچسپی ہوگی اور وہ فرعون کے خیر خواہ ہوں گے, بڑے اخلاص کے ساتھ اس کی پرورش کریں گے. کہنے کہ ٹھیک ہے, تم اپنی والدہ کو بلا لاؤ. ہم اس کو واپس لے جا رہے ہیں محل میں, تم وہیں بھیج دو. ہماری آقا اس کے بارے میں فیصلہ کریں گی. وہ دوڑی ہوئی گئی اپنی والدہ کو بلا لائی. والدہ ماجدہ پہنچی, انہوں نے اپنی چھاتی سے لگایا تو بچے نے فوراً دودھ لے لیا اور خوب پیٹ بھر کر پیا. آسیہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اتنی عورتوں نے دودھ پلایا, کسی کا دودھ نہیں اس نے لیا, تمہارا دودھ لے لیا انہوں نے, یہ کیا بات ہے؟ ایک دفعہ پھر کھٹکا پیدا ہوا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ نے کہا جی میرا دودھ ویسے بھی صاف ستھرا ہے اور میں غسل کر کے بچے کو دودھ پلاتی ہوں تاکہ بدن کی بدبو نہ آئے. بچہ نازک مزاج معلوم ہوتا ہے, ان عورتوں نے اس معاملے میں احتیاط نہیں کی. کہا ٹھیک ہے. کہا کہ پھر ایسا کرو, تم یہاں دو تین وقت آ جایا کرو, اس کو بچے کو دودھ پلا جایا کرو. اب والدہ ماجدہ کو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا, بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, طبیعت مسرور ہو گئی, وہ بات بھی یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس بچے کو لوٹا دیں گے. اس لیے ظاہری طور پر نہایت خودداری کے ساتھ کہنے لگی کہ جی مجھے تو اتنی فرصت نہیں ہے, آخر اپنے گھر کے بھی کام ہیں, آپ کو ضرورت ہے تو بچہ میرے ساتھ بھیج دیجئے, میں پرورش کرتی رہوں گی, جب آپ فرمائیں گی میں آپ کو لا کے دکھا دیا کروں گی, اور ہر طرح کی آسائش کے ساتھ رکھوں گی, آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی بچے کے بارے میں. اتنا تو میں کر سکتی ہوں کہ بچے کو اپنے پاس لے جاؤں اور جب آپ چاہیں آپ کو دکھا دیا کروں, باقی یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ میں شاہی محل میں آیا کروں, دو تین وقت کی ڈیوٹی دیا کروں, یا یہ کہ میں بچے کی خاطر آپ کے بچے کی خاطر یہاں رہوں, یہ مجھ سے نہیں ہوگا, مجھے بھی اپنے گھر کے کام ہیں. اب وہ لوگ مجبور تھے. آسیہ نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں مجھے اتنا پیارا ہے یہ بچہ, اتنا پیارا ہے کہ میں ایک پل اس کو اپنی نظروں سے ہٹا نہیں سکتا.
www.shaheed-e-islam.com.
لیکن یہ بھی مجبوری ہے, تمہاری بات بھی معقول ہے. اب ایک عورت صرف دودھ پلانے کے لیے تین چار وقت کا چکر لگائے, یہ بڑا مشکل ہے, اور اپنا گھر چھوڑ کر کے شاہی محل میں رہے, اپنے بال بچوں کی خدمت اور اپنے گھر کی خدمت سے دستکش ہو جائے, یہ بھی مشکل ہے. باہر کیا میں اس پر راضی ہوں کہ تم بھی بچے کو ساتھ لے جاؤ, لیکن مجھے وقتاً فوقتاً ہفتے میں ایک دو مرتبہ دکھا جایا کرو. کہیں گے جی یہ ٹھیک ہے. نہایت شاہی اعزاز و اکرام کے ساتھ اب بچے کی پرورش شروع. اور اس بچے کا پورا خرچ آسیہ ادا کرتی تھی, اور دودھ پلانے والی کی اجرت بھی بمے اعزاز و اکرام کے انعام کے. فقہا کہتے ہیں کہ ماں اگر بچے کو دودھ پلائے تو وہ اجرت کی مستحق نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو ماں کے ذمے اس کو دودھ پلانا نہیں ہے, باپ کا فرض ہے کہ کسی انا کا انتظام کرے, کسی دودھ پلائی کا انتظام کرے, یہ باپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ بچے کا خرچ باپ کے ذمے ہے. ماں کے ذمے اس کو دودھ پلانا نہیں ہے. لیکن اگر ماں یہ چاہے کہ جتنا تم معاوضہ کسی دوسرے کو دو گے اتنا مجھے دے دیا کرو, میں پلاتی ہوں, تو معاوضے کی مستحق نہیں ہوتی. دوسری عورت سے اجرت پر دودھ پلانا جائز ہے, لیکن خود بچے کی ماں اس کو دودھ پلائے اجرت پر, یہ جائز نہیں. البتہ ایک شکل میں ہے جائز ہے, اور وہ شکل یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی ہو. اس کو طلاق دے دی ہو بچے کی ماں کو, تو پھر یہ اجرت پر پلا سکتی ہے, اور اجرت روٹی کپڑے کی بھی ہو سکتی ہے. تو ضروری نہیں کہ اس وقت کا قانون یہی ہو. اور دوسرے یہ کہ وہ تو اللہ تعالی کے وعدے کے مطابق ان کو لوٹایا جا رہا تھا بچہ, باقی جو کچھ ملتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھا جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح پرورش ہوئی. جب بڑے ہو گئے تو شاہی محل میں آ گئے, اسی ناز نعمت میں پلنے لگے, لیکن ان کی ہمدردیاں اسرائیلیوں کے ساتھ ہوتی تھیں, غالباً والدہ نے بتا دیا ہوگا. یہ کسی اور ذریعے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بچہ اسی ماں کا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اس بچے نے اسرائیلیوں کے یہاں دودھ پیا ہے, اسرائیلیوں کے ساتھ ان کا رضاعی رشتہ ہے دودھ پینے کا, اور رضاعی رشتہ بھی نسب کی طرح ہوتا ہے, اس لیے ان کی ہمدردیاں اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں. اور پھر وہ قبطی کا قصہ پیش آیا کہ اس کو مکہ مارا تھا، قتل ہو گیا تھا، غزے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی بار بار موت کے خطرات ان پر آئے، اور اللہ تعالی نے اپنے لطف سے ان کی موت سے بچنے کی تدبیر فرمائی. ان انعامات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے، یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی، جس چیز کی وحی کی جاتی ہے کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال کر کے دریا میں ڈال دو، دریا اس کو ساحل پر لے جائے گا اور اس کو میرا دشمن اور تمہارا دشمن پکڑ لے گا. وحی کی گئی، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے. یہاں اصل میں وحی کے معنی القاء خفی کے ہیں، یعنی خفیہ طور پر کسی کو کوئی بات بتا دینا جس کا دوسروں کو پتہ نہ چلے. یہ وحی کے لغوی معنی ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے، اور وحی کے ایک شرعی معنی ہے، یعنی اللہ تعالی کا اپنے کسی بندے پر حکم بھیجنا لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے. قرآن کریم میں وحی کا لفظ لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، ایک تو یہی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، یہاں فرمایا اِذَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. ظاہر بات ہے کہ اس وحی کی وجہ سے وہ نبی نہیں بن گئی تھی، اور اس وحی کا تعلق ان کی ذات کے علاوہ کسی اور سے نہیں تھا، اصلاح و ارشاد کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے یہاں وحی لغت کے اعتبار سے ہے. وأوحى ربك إلى النحل، اور وحی بھیجی تیرے رب نے شہد کی مکھی کو، تو شہد کی مکھی بھی نبی نہیں بن جاتی. یہ لغت کے لحاظ سے اس کا استعمال تھا. خلاصہ یہ ہے کہ الہام کو بھی وحی کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے، لیکن جس وحی کا تعلق ہو لوگوں کی اصلاح کے ساتھ وہ وحی شرعی ہے، اس بنا پر حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وحی ہوتی ہے وہ اسی قسم کی وحی ہے، یعنی احکام والی وحی. اور چونکہ یہ لفظ اب ایک شرعی معنی میں استعمال ہونے لگا ہے، اس لیے شرعاً کسی کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ مجھے وحی ہوتی ہے. الہام کے لیے وحی کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، یہ نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرے بلکہ یہ کہے کہ مجھے وحی ہوتی ہے، وہ مرتد ہے، مدعی نبوت ہے. باقی انشاءاللہ پھر اس کا ترجمہ پھر کریں.
شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر.
www.shahideislam.com